Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Sadaqallahu al-azim. Allah tbaraka wa ta'ala ka karodo ehsaan ke usne hame apne aur apne habib sallallahu ta'ala alaihi wasallam ki hamd o sana ke liye jama farmaya aur ye محافل جس میں مختلف قسم کی عبادات کی جاتی ہیں اس میں ذکر الہی ہوتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جاتا ہے, نعت کی صورت میں سرکار کی تعریف کی جاتی ہے, یہ بھی ایک طرح کا درود ہے, سلام ہے, اور کچھ بیان ہوتا ہے, اور الحمدللہ درس بھی ہوتا ہے. تو یہ تمام کی تمام بہت فائدہ مند چیزیں ہیں, اور اس میں کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ کم فائدے والی ہے, ہر شے بڑی فائدے والی ہے. لیکن اس میں ان سب بڑی فائدے والی چیزوں میں سب سے زیادہ فائدے والی چیز وہ ہے کہ جس میں علم دین سیکھنے مل جائے.
سبحان اللہ, بے شک.
اس لیے کہ علم دین جب انسان سیکھتا ہے تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ رسول سے محبت کرنی ہے, تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے, تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ ذکر الہی کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے, تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ گناہوں سے بچنا چاہیے, تبھی تو پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے راستے کون سے ہیں. تو جب تک علم حاصل نہ ہو تو انسان کی عبادت بھی ایسی ہے جیسے اندھیرے میں تیر چلا رہا ہے. تو اندھیرے میں تیر کبھی کبھار نشانے پہ لگتا ہے, ہمیشہ نہیں لگتا ہے, صحیح. تو جب تک علم کی روشنی نہ ہو اس وقت تک عبادت بھی جو ہے وہ کبھی یوں سمجھ لیجئے کہ اکثر رائے گاہ ہو جاتی ہے, کہ اس لیے کہ عبادت کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان ہے, فضل ہے اس کا, کہ اس نے ہمیں علماء اکرام کے ذریعے علم دین پہنچایا اور
پہنچتا
جا رہا ہے الحمدللہ, اور کتاب کی صورت میں ہمارے پاس اتنے بڑے ذخائر موجود ہیں, اتنے خزانے موجود ہیں کہ ہم اب ہمیں ریسرچ کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں رہی. کہ ہم کہیں کہ بھائی ہم ریسرچ کریں, جس طرح انڈیا میں ایک بے وقوف ابھی تک ریسرچ کر رہا ہے, اسلامک ریسرچ سینٹر کھول کر کے ریسرچ کر رہا ہے قرآن پہ, بے وقوف 1400 سال سے علماء کرام نے اپنی آنکھیں جو ہے وہ کھو دی اس کے اندر, رات رات بھر جاگ جاگ کر کے کروڑوں گھنٹے گزار دیے اس میں ریسرچ کر کر کے, آپ کے لیے کتابیں لکھ دیے. کتابیں پڑھنے کے وقت نہیں ہے آپ کی, آپ کے پاس اتنی کتابیں ماشاء اللہ ہے, ریسرچ کے نام پہ دھوکہ دے رہے دوسروں کو جو ہے اپنا عقیدہ نیا بیان کرنے کے لیے. معاذ اللہ, بولنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ علماء کرام نے ہمارے لیے بہت کچھ سیکھ کر کے, بہت کچھ پڑھ کر کے, اس کا نچوڑ نکال کر کے, اس کا مغز جو ہے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. اور یہ علماء کرام کا ہم پہ بہت ہی بڑا احسان ہے, بہت ہی بڑا احسان ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے قرآن شریف میں ارشاد فرما دیا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ اے لوگو, سب سے مراد ہے فاسألوا, جمع کا صیغہ ہے, سب سے ارشاد ہو رہا ہے فاسألوا, تو اے تمام لوگو, فاسألوا اہل الذکر, ان لوگوں سے پوچھو جو ذکر کرتے ہیں, مطلب وہ نہیں جو زبان سے ذکر کرتے ہیں, ذکر کا مطلب یاد رکھنے والے, ان لوگوں سے پوچھو جنہوں پڑھا ہے اور یاد رکھا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تو ان لوگوں سے پوچھو جو علم والے ہیں اگر تم نہیں جانتے. تو پہلے سے بتا دیا کہ تم ہمیشہ جو ہے علماء کے محتاج رہو گے, اور علماء اکرام ہی جو ہے نا صحیح راستہ بتائیں گے. حالانکہ قرآن ہے آپ کے ہاتھ میں, حدیث کی بہت ساری کتابیں آپ کے ہاتھ میں ہیں, لیکن وہی قرآن آپ سے کہتا ہے کہ علماء سے پوچھو. لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے ہم خود ہی سمجھ لیں گے, بھائی قرآن پڑھ کے یہ سمجھ لو کہ قرآن کہتا ہے علماء کے پاس جانا ہے, سمجھ میں. الحمدللہ ہم اپنا بہار شریعت کا درس جو ہے وہ چلا رہے ہیں, اور اس سے الحمدللہ ہمارے جو دوست مسلسل اس میں آتے ہیں اور جو پورے جو ہے دروس میں شامل ہوئے ہیں, وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ بہت کچھ الحمدللہ سیکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں، اللہ کے رسول کی ذات اور صفات کے بارے میں، اور اللہ کی کتب کے بارے میں، اس کے کلام کے بارے میں، اور اس کے بعد انسان کی پیدائش کے بارے میں، اور قیامت کے بارے میں، اور ماشاءاللہ قبر میں کیا حالات وغیرہ، ان سب کے بارے میں۔ قیامت کا بیان چل رہا تھا اس سے پہلے جو دو درس ہوئے، وہ ایک درس یہاں پر ہوا تھا، اس کے بعد ایک اور درس ہو چکا، تو میعاد اور حشر کا بیان ابھی تک چل رہا ہے، تو ہم اسی پر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا درس بہار شریعت کا سترویں نشست ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، عقیدہ نمبر ایک، قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک میں بہت سارے دلائل موجود ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی، اور قیامت کیسی آئے گی وہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اس کے اندر ایک دلیل جو علامہ صاحب نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے وہ ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ بے شک ساعت، ساعت مطلب قیامت، وہ گھڑی جو قیامت کی گھڑی ہے، وہ ضرور بضرور آئے گی، لا ریب فیہا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ کون سی کتاب کہہ رہی ہے؟ کون سی کتاب یہ ہے جس کتاب کے بارے میں آیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہا، اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے اس میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں بھی یہ لکھا جا رہا ہے کہ قیامت ضرور بضرور آئے گی، اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر عقیدہ یہ صاف طور پہ، واضح طور پہ لکھنا ضروری اس لیے تھا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قیامت کوئی چیز نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین، مریں گے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جنت میں ڈال دے گا یا دوزخ میں ڈال دے گا، اس کی مرضی ہے، قیامت ایک خواب ہے، یہ صرف کتابوں کی باتیں ہیں، ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا، ایسے کہنے والا قطعاً معاذ اللہ کافر ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کا رد کیا ہے۔ دوسرا عقیدہ، حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔ عقیدہ نمبر دو، حشر صرف روح کا نہیں ہوگا بلکہ روح اور جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے کہ صرف روحیں اٹھیں گی جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ ہم تمہیں دوبارہ زندہ فرمائیں گے جس طرح پہلے زندہ فرمایا تھا۔ تو اب اندازہ فرما لیجئے کہ کوئی کہے کہ جسم زندہ نہ ہوگا صرف روح زندہ ہوگی، تو وہ بھی کافر ہے۔ تو جو قیامت کا سرے سے انکار کر دے وہ کتنا اور بڑا کافر ہے۔ یہاں تو اعتراف کرتا ہے انسان کہ چلو ہوگی قیامت، لیکن صرف روح کی ہوگی، جسم کی نہیں ہوگی۔ تو صرف جسم کا انکار کر دینے والا، کہ جسم جو ہے قیامت میں دوبارہ پیدا نہیں کیے جائیں گے، وہ ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی کافر ہے، معاذ اللہ۔ عقیدہ نمبر تین، دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی، اس روح کا حشر اسی جسم میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے وہ بوڑھا مرا تو جب پیدا کیا جائے گا تو پھر سے جوان آدمی بن کر کے پیدا ہوگا قیامت کے دن، یا یہ کہ کوئی انسان جل کر کے مر جائے تو پھر کہا جائے گا بھائی اب تو جل کے خاک ہو گیا، تو اس کی زندگی واپس کیسے دی جائے گی، اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ سوچنا بھی جو ہے یہ اللہ کی قدرت پر یقین نہ رکھنے کے برابر ہے۔ لہذا یہ عقیدہ ہمارا ہے درست یہی ہے کہ انسان جس حالت میں مرے گا، جس حالت میں مرے گا، جیسی حیات پہ مرے گا، یعنی بوڑھا ہے تو بوڑھا اٹھے گا، جوانی میں مرا ہے تو جوان اٹھے گا، بچپن میں مرا ہے تو بچپن میں اٹھے گا، عورت اگر جوانی میں مری ہے تو جوان اٹھے گی، بوڑھیا ہو کے مری ہے تو بوڑھی اٹھے گی، بوڑھی ہو کر کے مرے گی، حتیٰ کہ یہاں تک آیا کہ جو جس حال میں مرا ہوگا وہ ویسے ہی حال میں اٹھایا جائے گا۔ بلکہ ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی جس کا مفہوم اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں لکھ دیا کہ جو جیسا جیے گا ویسا مرے گا، جو جیسا جیے گا ویسا مرے گا، اور جو جیسا مرے گا ویسا اٹھے گا۔ کتنی بڑی تنبیہ ہے اس کے اندر کہ آپ اندازہ فرما لیجئے کہ جو اس دنیا میں گانے بجانے سنتے ہوئے اور ناچ گانے میں مشغول رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹی وی کے آگے ڈانس گانا دیکھتے ہوئے یا تھیٹر کے اندر ڈانس گانا دیکھتے ہوئے مرے گا, اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو گناہوں کا ایک بہت بڑا بوجھ لے کر کے اٹھے گا. اور جس شخص کی عادت ہوگی صبح و شام قرآن پڑھنے کی, جس کی عادت ہوگی درود و سلام کرنے کی اور ذکر الہی میں مشغول رہنے کی, تو انشاءاللہ اس کی موت ایسے وقت میں آئے گی کہ وہ ذکر الہی مشغول ہوگا. بلکہ آپ لوگوں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا بھی ہوگا, ایک شخص کی تصویر آئی تھی کہ وہ مسجد نبوی میں سجدے کی حالت میں اس کا انتقال, سجدے کی حالت میں انتقال ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ حج کی تیاری کر رہا تھا, اونٹ پہ بیٹھا, اور اونٹ بدک گیا, اس نے احرام باندھ لیا تھا, اس صحابی نے احرام باندھ لیا تھا, اونٹ بدک گیا, اونٹ پر سے وہ گر گئے, اور حادثہ یہ ہوا کہ گردن ٹوٹ گئی اور ان کا انتقال ہو گیا. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ اس آدمی کا اس طرح انتقال ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اسی احرام کی حالت میں لبیک کہتا ہوا حشر میں آئے گا, کہ تو حاجی کی حالت میں مرا ہے, حج کرنے کا ارادے کے ساتھ ہی مرا ہے. حج کی حالت میں انسان دنیا سے گیا ہے تو لبیک کہتا ہوا قیامت کے دن آئے گا اللہ کی بارگاہ. اندازہ فرمایا جو آتا ہے حدیث پاک میں کہ صحابہ جو شہدا اللہ کی راہ میں جو جن کا انتقال ہوا ہے, تو جب وہ قیامت میں آئیں گے, تو اگر گلے پہ زخم لگا ہے تو گلے کے زخم میں سے خون بہ رہا ہوگا, سینے پہ زخم لگا ہے تو سینے میں سے خون بہ رہا ہوگا, اور ان کے خون میں سے مشک کی اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. جو جس حال میں انتقال کیا ہوگا اس حال میں وہ آئے گا. کچا بچہ جو مر گیا ہے وہ کچے بچے کی صورت میں قیامت کے دن آئے گا, اور اپنے رب سے جھگڑے گا کہ یا رب میرا کیا قصور تھا, کہ تُو نے مجھے زندگی نہیں دی, تو اس کا رب پوچھے گا کہ اے کچے بچے تم مجھ سے جھگڑتا ہے, تو کہے گا ہاں یا رب تُو نے مجھے زندگی نہیں دی اور تُو نے میرے ماں باپ کو بھی جہنم میں ڈال دیا ہے, تو میرا تو مجھے حق ادا کر. وہ حق تو انسان کا کچھ نہیں بنتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی سارے حقوق ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو مانگ کیا مانگتا ہے. تو کچا بچہ اپنے رب سے عرض کرے گا یا رب مجھے اپنے والدین چاہیے, تو اگر اس کے والدین مومن ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے جھگڑنے والے بچے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جا. تو جو جس حال میں مرا ہوگا وہ اس حال میں اٹھے گا. اور یہاں تک یہ ہے کہ جس حال میں وہ روح مری تھی اسی جسم کے اندر ڈال کر کے اس کو پیدا کیا جائے گا, یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم آئے گا. جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا, تین چار مثالیں دے کر کے. عقیدہ نمبر چار, جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے ہوں اور مختلف جانوروں کی غذا بھی اگر ہو گئے ہوں, مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا. قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن, ننگے پاؤں, نا ختنہ شدہ اٹھیں گے, کوئی پیدل اور کوئی سوار, ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی سواری پر دو انسان بیٹھے ہوں گے, کسی پر تین, کسی پر چار, کسی پر دس ہوں گے. کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا, اور کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی. یہاں پر تھوڑی سی اور وضاحت عرض کر دوں آپ سے کہ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے اور مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے ہوں, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع فرمائے گا. اب یہاں پر انسان کو کبھی کبھی مغالطہ ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم تو انسان کو جب مر جاتا ہے, مسلمان جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے, ہم کفن کر کے اس کو مٹی میں دفن کر دیتے ہیں. لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ مٹی میں دفن ہونے کے بعد بھی اس کا جسم, عام انسان کا جسم جو ہے سڑ جاتا ہے, گل جاتا ہے, نہ گوشت رہتا ہے, نہ خون رہتا ہے, نہ آنکھیں رہتی ہیں, نہ کان, کچھ بھی نہیں رہتا, سب کچھ مٹی بن جاتا ہے. بلکہ قرآن پڑھتے ہوئے ہم اس کو دفن کرتے ہیں نا, تو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا تارتن وَنُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى کہ اسی میں سے ہم تم کو دوبارہ پیدا اسی میں سے ہم نے تم کو بنایا اور اسی میں ہم نے تم کو لوٹا دیا اور دوبارہ ہم اسی میں سے تم کو نکالیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر شے پہ قادر ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاسین شریف میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کون ہم کو اٹھائے گا جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی, سڑ گل جائیں گی, وہی رمیم بالکل بوسیدہ ختم ہو جائیں گی, مٹی ہو جائیں گی, بھوسا ہو جائے گی, ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی, وہی رمیم ایسی ہو جائیں گی, تو پھر ہم کو کون اٹھائے گا؟ تو اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اے محبوب آپ ان سے ارشاد فرما دیجئے کہ اس کو وہی دوبارہ فرمائے گا, زندہ فرمائے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا فرمایا. تو جو جب انسان کچھ نہیں تھا, جب بالکل نیستی تھی, کچھ اس کی حیثیت ہی نہیں تھی, اس وقت کسی شے کو بنانا تو اور مشکل ہے نا. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آسانی سے پیدا فرما دیا, تو دوبارہ پیدا فرمانا تو اس کی نسبت اور بھی آسان ہونا چاہیے. تو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ان ہڈیوں کو دوبارہ جمع کر کے زندہ وہی فرمائے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا تھا. تو انسان یہ نہ سوچے کہ بھائی ہڈیاں تو گل جائیں گی, جسم تو سڑ جائے گا, ختم ہو جائے گا, تو اس کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پیدا فرمائے گا. ایک تو یہ, اور اگر مسلمان کے دل میں آ بھی جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم تو دفن کرتے ہیں تو قبروں میں سے اللہ تبارک اٹھا دے گا, کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی جو لوگ سمندر میں ڈوب کر کے مر جاتے ہیں, مچھلیاں ان کو کھا جاتی ہیں, ایک مچھلی نے 500 مچھلیاں کھا جاتی ہیں, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کھا جاتی ہے, یا کسی کو جنگل میں کوئی درندہ کھا جاتا ہے تو درندے کے پیٹ میں چلا گیا, ہڈیاں اسے چھوڑ دی, کچھ دوسرا درندہ آ کر کے باقی کچھ کھا گیا, تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کے کھا جانے میں یا مچھلیوں کے کھا جانے میں یا اس زمین کے کھا جانے میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں, کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنائی, اور آپ کی مٹی اگر زمین میں چلی بھی گئی, پتہ نہیں کوئی طوفان آ گیا, سیلاب آ گیا, تو مٹی پھر سے بکھر جائے گی, کہاں سے کہاں چلی جائے گی. لیکن ان اللہ علی کل شے ان قدیر, وہ جو چاہے جیسی اس کی مرضی ہے وہ کر سکتا ہے. ایک حدیث پاک میں نے آپ کو میرا خیال پہلے بھی سنائی ہے, بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں, سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں, بڑا گنہگار تھا, اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا تھا. اس کا مرنے کا وقت آیا تو اس کو بڑا خوف ہوا کہ یا اللہ میرا کیا حال ہوگا. تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا, اور اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو تم مجھے دفنانے کے بدلے جلا دینا, میرے جسم کو جلا دینا, اور بالکل میری راکھ جب بن جائے تو اس راکھ کو ہوا میں اڑا دینا, بکھیر دینا, اس طرح کہ وہ جمع نہ ہو سکے, راکھ بھی جمع نہ ہو سکے, ایسا کر دینا. بچوں نے اس کی وصیت پہ عمل کیا, اس کے مرنے کے بعد اس کی راکھ کو ہواؤں میں اڑا دیا, بکھیر دیا پوری سب جگہوں پہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ فرمایا اسی جسم کے ساتھ, روح ڈال کر کے اس سے پوچھا. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میں نے تو تجھے پیدا فرما دیا, اب تو اپنا حساب دے. اسے حساب دینا شروع کیا, رونا شروع کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا اچھا یہ بتا کہ تو نے یہ کیوں کیا, اپنے جسم کو جلا کر کے اس کو کیوں راکھ میں اڑانے کی بات کی, تو نے کیوں اپنے بچوں کو وصیت کی, حالانکہ اپنا رب ہمارا رب سب جانتا ہے, سب تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اس بندے نے عرض کیا یا رب میں تجھے حساب دینے سے ڈرتا تھا, میں تجھے حساب دینے سے ڈرتا تھا, بڑا گنہگار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے کہ تیرا یہ مجھ سے خوف کرنا مجھے پسند آ گیا, جا میں نے تجھے بخش دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. تو یہاں پر جو ارشاد ہو رہا ہے کہ انسان چاہے مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, درندے کھا جائیں اس کو, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان تمام اجزاء کو دوبارہ زندہ فرما دے گا, جمع کر کے قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا. آگے ارشاد ہوتا ہے قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے ننگے بدن, ننگے پاؤں, نا ختنا شدہ اٹھیں گے, کوئی پیدل کوئی سوار. اور یہاں پر جو آیا کہ کوئی سوار, اس میں یہ آتا ہے کہ جو انسان قربانی فرماتے ہیں نا حج کے دوسرے دن, بقر عید کے دن جو قربانی ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قربانی کے جانوروں کو بھی جو ہے دوبارہ زندہ فرمائے گا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اور جسے جو قربانی پیش کی ہوگی اللہ کو جو قبول ہوئی ہے اس قربانی کے جانور پہ اس مومن کو بٹھایا جائے گا.
سبحان اللہ.
اس مومن کو بٹھایا جائے گا تو کوئی پیدل ہوگا کوئی سوار، اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے، یعنی ایک جانور پہ ایک آدمی ہوگا، اور کسی سواری پر دو انسان بیٹھے ہوں گے، کسی پر تین اور کسی پر چار، کسی پر دس ہوں گے. کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا، یعنی اس دن جب انسان کو بلایا جائے گا کہ آؤ قیامت کے دن، تو اس دن جو ہے قیام کرنے سے مراد ہے کھڑے رہنا. قیامت جو ہے کھڑے رہنے سے ہی یہ لفظ نکلا ہے قیام کرنا، اور وہ دن چونکہ قیام کا دن ہے تو اس دن قیامت کہا جاتا ہے. تو اس دن قیام کون کر سکے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، اور آگے ارشاد ہوتا ہے کہ اور تمہارے قدموں کو مضبوط فرما دے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط فرما دے گا. تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ ہے کہ تمہارے قدموں کو مضبوط فرما دے گا، اس سے بہت ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. ایک چیز یہ نکلتی ہے کہ قیامت کے دن وہ آدمی صحیح سلامت کھڑا رہ سکے گا، صحیح سلامت اپنے رب کو حساب دینے کے لیے کھڑا رہ سکے گا، جس دن کسی کی ٹانگوں میں زور نہیں ہوگا کہ اپنے رب کو جواب دے سکے، لرزتا ہوگا انسان. اس دن جس انسان نے دین کی خدمت کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیروں کو مضبوطی عطا فرمائے گا. تو کافر جو ہے چونکہ اس نے تو دین کو ڈھانے کی کوشش کی ہوگی، اللہ کو انکار کیا ہوگا، تو اس دن اس کو سب سے ذلیل کیا جائے گا. تو کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا، اور کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے، اور کسی کو آگ جمع کرے گی. قیامت کے دن جب باہر نکلیں گے لوگ تو اس دن کہیں گے کہ ہاں رسول سچ کہتے تھے، ہاں ہاں رسول سچ کہتے تھے اور ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ہائے ہائے کاش کہ یہ دن نہ ہوتا، کاش کہ یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. تو اس دن جو ہے بہت سارے کافر کہیں گے کہ ہمیں حشر کے میدان میں جانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، کوشش کریں گے کہ نہ جائے. تو آگ بھڑکے گی اور ان کو آگ سے ڈر محسوس ہوگا، تو تب وہ حشر کے میدان کی طرف بھاگیں گے. آگے ارشاد ہوتا ہے یہ میدان حشر ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا. ملک شام جہاں پر آج کل بڑی خوریزی چل رہی ہے، جنگ و جدال چل رہا ہے، وہاں پر یہی حشر کا میدان برپا ہوگا، جس کو ہم لوگ سیریا کہتے ہیں آج کل، فلسطین کہتے ہیں، جارڈن کہتے ہیں، اور ایک اور کنٹری وہاں پر اسرائیل کے نام سے، لبنان کے نام سے، یہ پورا خطہ شام کا خطہ ہے. اس شام کی زمین پر یہ قیامت قائم ہوگی، حشر ملک شام کی زمین پہ ہوگا. آگے پڑھیے، زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کے ایک کنارے پر اگر رائی کا دانہ گر جائے، مثال کے طور پر بتایا جا رہا ہے کہ اس کے ایک کنارے پر اگر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے وہ دکھائی دے. ایسی بالکل فلیٹ، بالکل ایسی ہموار ہوگی، بالکل فلیٹ ہوگی، ایک ہی سمت کی بنی ہوگی کہ کوئی شے جو ہے چھپ نہ سکے. ایک رائے کا دانہ اگر کہیں گر جائے تو دوسرے کونے سے وہ نظر آئے گا. اس دن زمین تانبے کی ہوگی، تانبے کی ہوگی. ابھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی کھڑا رہ جائے ڈامر کے روڈ پہ، تو اگر کھڑا رہے تو پیر جو ہے ڈامر کے ساتھ چپک جائے گا. ڈامر کا روڈ نہیں، اگر صرف پتھر ہے اس پہ بھی انسان کھڑے نہیں سکتا. سردی کے دن میں بھی اگر دھوپ گر رہی ہے روڈ پر تو اس پہ انسان کھڑے نہیں سکتا. تو اس دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، زمین تانبے کی ہوگی، تو اس جگہ پہ کھڑے رہنے کی کس کی مجال ہو سکتی ہے، اس پہ کھڑے رہنا کتنا مشکل ہوگا. تو اس کے اندر دلیل جو ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا یوم تبدل الارض غیر الارض، تو یہ زمین جو ہے اس کو اس دن تبدیل کر دی جائے گی. اس دن جو ہے اس زمین کو دوسری زمین سے تبدیل کر دی جائے گی. تو اس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اس دن زمین تانبے کی ہوگی. آگے ارشاد ہوتا ہے اور آفتاب یعنی سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. اب وہ اتنا دور ہے پتہ نہیں کتنے کروڑوں میل دور ہے. کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود انسان اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا, دیکھ بھی نہیں سکتا, اور اس کی تپش جو ہے اتنے کروڑوں میل دور سے آ رہی ہے اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتا. تو جب زمین تانبے کی ہوگی اور سورج جو ہے ایک میل دور یا سوا نیزے پر ہوگا تو اس دن انسان کا کیا حال ہوگا. تو راوی حدیث نے فرمایا معلوم نہیں میل سے مراد سرمے کی سلائی ہے یا میل مسافت. میل جو ہے سرمے میں سلائی ہوتی ہے نا, سرما لگانے کے لیے جو سلائی, اس کو بھی میل کہا جاتا ہے. تو راوی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سے مراد سرما لگانے کی سلائی ہے یا ایک میل ڈسٹنس ہے, ایک میل کی مسافت ہے. بار کہ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے؟ بہت فاصلہ ہے. کہ اب 4000 برس کی راہ کے فاصلے پر ہے اور اس طرف آفتاب کی پیٹ ہے. ابھی جو ہم دیکھتے ہیں آفتاب کو, سورج کو, وہ ارشاد ہو رہا ہے کہ ابھی تو آفتاب کی پیٹ ہے تو اس کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی, پھر بھی جب سر کے مقابل آ جاتا ہے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے. اس وقت کے ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف ہوگا, تپش اور گرمی کا کیا پوچھنا. اور اب مٹی زمین کی ہے مگر گرمیوں کی دھوپ میں مٹی پر پاؤں نہیں رکھا جاتا. اس وقت جب تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قرب ہوگا, اس کی تپش کون بیان کر سکے. اللہ اللہ, اللہ ہماری اپنی پناہ میں رکھے.
آمین
آمین.
آگے ارشاد ہوتا ہے بھیجے کھولتے ہوں گے. کھوپڑی ہے نا, کھوپڑی میں بھیجا, یہ بھیجے جو ہے کھولتے ہوں گے تپش سے. اور اس کی کثرت سے پسینہ, اس کثرت سے پسینہ نکلے گا کہ 70 گز زمین میں جذب ہو جائے گا. ایک گز سمجھتے نا, تقریباً 3 فٹ اور 3 انچ ہوتا ہے, سوری 3 فٹ ہوتا ہے ایک گز. اتنا پسینہ بہ چکے گا انسانوں کا کہ زمین اس کو پیتے 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 70 گز زمین جو ہے اس کو, اس پسینے کو پی چکی ہوگی. پھر جو پسینہ زمین نہ پی سکے گی وہ اوپر چڑھے گا. پہلے زمین چوس لے گی جتنا پسینہ نکلتا ہوگا, 70 گز نیچے تک پسینہ چوس لے گی زمین. اس کے بعد جو ہے اور نہ چوس سکے گی زمین پسینے کو, تو پسینہ اوپر جمع ہونا شروع ہو جائے گا اوپر چڑھے گا. تو کسی کے ٹخنوں تک ہوگا, ٹخنے وہ جگہ ہے جہاں تک ہم وضو کرتے ہیں, کسی کے ٹخنوں تک ہوگا, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کی کمر تک, کسی کے سینے تک, کسی کے گلے تک, اور کافر کے تو منہ تک چڑھ کر مثل لگام کے جکڑ جائے گا. منہ تک پانی آئے گا کہ وہ نہ ڈبکی لگا سکے نہ باہر نکل سکے, وہ پھنس جائے گا اس پانی میں. اس طرح اتنا پانی پسینہ اس کو پکڑ کے رکھا, جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا. اس گرمی کی حالت میں پیاس کی جو کیفیت ہوگی محتاج بیان نہیں, زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی, بازوں کی زبانیں منہ سے باہر نکل آئیں گی, دل ابل کر گلے کو آ جائیں گے. ہر مبتلا بقدر گناہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا. یعنی جس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے نا, اس دن وہ اس طرح اتنی ہی مصیبتوں میں مبتلا ہوگا. جتنا بڑا گنہگار ہوگا قیامت کے دن اتنی ہی زیادہ مصیبتوں میں اس کو مبتلا کیا جائے گا. جس نے چاندی سونے کی زکات نہ دی ہوگی. یہاں پہ علامہ صاحب جو ہے صرف قیامت کا بیان نہیں دے رہے بلکہ ایک تنبیہ کے طور پہ یاد دلا رہے ہیں کہ آپ کے فرائض جو ہے آپ کو ادا کرنے. تو جس نے چاندی سونے کی زکات نہ دی ہوگی, اس مال کو یعنی چاندی سونے کو خوب گرم کر کے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پیٹ پر داغ کریں گے. یعنی اس کو گرم کیا جائے گا آگ میں. کس کو؟ چاندی اور سونے کو. اور جس نے زکات نہیں دی ہے اس چاندی سونے کی, اس کی پیٹ پر, کروٹ پر اور پیشانی پر اس سے داغا جائے گا گرم, جیسا لوہے سے داغا جاتا ہے جانور کو, اس طرح اس انسان کو جو ہے چاندی اور سونے سے گرم کر کے داغا جائے گا. جس نے جانوروں کی زکات نہ دی ہوگی اللہ اللہ اس کے جانور قیامت کے دن خوب تیار ہو کر آئیں گے اور اس شخص کو وہاں لٹائیں گے اور وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے رونتے اس پر سے گزریں گے. اب جس کے پاس اونٹ ہے 40 اونٹ میں سے ایک اونٹ دینا زکات میں چاہیے, بکریاں ہیں بیل ہیں, تو جتنے جس کے پاس جانور ہوں گے, اب چھوٹا جانور ہوگا تو چھوٹا جانور اس کو عذاب دے گا, بڑا جانور ہوگا تو بڑا جانور اس کو عذاب دے گا. تو مال کی محبت جو ہے نا اس دن پتہ چلے گا کہ مال کی محبت کتنی بری شے ہے. وہ جانور اپنے سینگوں سے مارتے اور پاؤں سے اسے رونتے ہوئے اس پر سے گزریں گے. جب سب اسی طرح گزر جائیں گے پھر ادھر سے واپس آ کر یوں ہی اس پر سے دوبارہ گزریں گے. یعنی اگر 1000 جانور پہ اس نے زکات نہیں دی ہوئی تو 1000 جانور اس کو عذاب دیتے ہوئے اس کو رونتے ہوئے سینگوں سے مارتے ہوئے گزر جائیں گے, آخری گزر جائے گا تو پھر واپس پلٹ کر کے دوبارہ آئیں گے, تو یہ عذاب چلتا رہے گا. اسی طرح کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو, یہاں تک کہ لوگوں کا حساب ختم ہو. وعلی ھذا القیاس, پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اب ہر کوئی مصیبت جب دیکھے گا تو اکثر و بیشتر لوگ مصیبتوں میں ہوں گے, تو کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. بھائی سے بھائی بھاگے گا, ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے. ماں باپ سے زیادہ کریم اور رحیم کوئی نہیں ہوتا دنیا میں, وہ بھی اس دن جو ہے اپنی اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے. بھائی آج کا دن میں تجھے پہچانتا تک نہیں. کیا ہے وہ آیت کریمہ, یوم یفر المرء من اخی و صاحبتہ و بنی و
لکل امرئ منہ.
ٹھیک ہے, تو وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر کوئی اپنے ساتھی سے دور بھاگے گا, ماں باپ سے دور بھاگے گا, حتیٰ کہ ماں باپ اپنی اولاد سے دور بھاگیں گے, بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے. کہ انسان کہے گا کہ میں نے تمہارے لیے حرام کمایا, تمہارے لیے یہ کیا, تمہارے لیے وہ کیا, بیوی جس کی وجہ سے گناہ کیے ہوں گے وہ بھی جان چھڑائے گی, بچے جن کی وجہ سے حرام کمایا ہوگا اور بچوں کو جو ہے بھوکا نہیں دینے دیا ہو کہ چلو یہ کھا لو یہ کھا لو وہ کھا لو, وہ بچے بھی جو کہیں گے کہ اے باپ حرام کام تو نے کیا, ہم نے تجھے حرام کرنے کو نہیں کہا تھا, آج تیرا حساب تو دے, ہم تیرے سے دور ہیں. تو بیوی بچے الگ جان چھڑائیں گے, ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار, کون کس کا مددگار ہوگا. پھر کیا ہوگا, حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا, اے آدم دوزخیوں کی جماعت الگ کر. عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے, یہ غور کیجیے گا, حدیث پاک ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا, اے آدم علیہ السلام جہنمیوں کی یعنی دوزخیوں کی جماعت کو الگ کر. تو وہ عرض کریں گے کتنے میں سے کتنے, مطلب 10 میں سے 2 یا 10 میں سے 1 یا کتنوں میں سے کتنے کو الگ کر دوں. تو ارشاد ہوگا ہر 1000 میں سے 999.
ایک بچے
گا. ہر 1000 میں سے 999. اب اندازہ فرمائیے کہ وہاں پر کیا حال ہوگا. ابھی سوچ لے کہ آپ 1000 اگر آدمی کھڑے ہیں تو اس میں سے کیا آپ ایک جنتی ہیں, باقی سب جہنمی ہیں؟ اندازہ کر لو تو اس وقت کیا حال ہوگا. ارشاد ہوگا ہر 1000 میں سے 999 کو الگ کر دو. یہ وہ وقت ہوگا کہ بچے مارے غم کے بوڑھے ہو جائیں گے. ایسی سخت تکلیف ہوگی, ایسا غم ہوگا, ایسا اندیشہ ہوگا, ایسا خوف ہوگا کہ بچے جو ہے بوڑھے ہو جائیں گے, حمل والی عورت کا حمل ساکت ہو جائے گا, لوگ ایسے دکھائی دیں گے کہ نشے میں ہے, کہ نشے میں ہے نا, وہ ولا انتم سکارا, کہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے, کوئی پیا ویا نہیں ہوگا, کوئی ہیروئن چرس نہیں پی ہوگی, لیکن ایسے دیوانوں کی طرح گھوم رہے ہوں گے, معلوم ہوگا کہ وہ نشے میں ہیں, حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے. لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. غرض یہ کہ کس مصیبت کا بیان کیا جائے, ایک ہو, دو ہوں, سو ہوں, ہزار ہوں, تو کوئی بیان بھی کرے, ہزار ہا مصائب اور وہ بھی ایسے شدید کہ الامان الامان. اور یہ سب تکلیفیں دو چار گھنٹے, دو چار دن, دو چار ماہ یعنی مہینوں کی نہیں, بلکہ قیامت کا دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا, 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. اب اگر دیکھیں نا, اگر 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے اور اگر سورج نہ ڈوبے, ہے نا, سردیوں میں تو 10 گھنٹے میں سورج ڈوب جاتا ہے, گرمیوں میں 13-14 گھنٹے کا دن ہوتا ہے تو کتنی گرمی محسوس ہوتی ہے. اگر 24 گھنٹے سورج ہو تو کیا حال ہو, 50,000 سال تک سورج تپش بھیجتا رہے گا, وہ دن کا ایسا ہوگا اور کسی مصیبتوں کا ہوگا. بلکہ قیامت کا دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا, قریب آدھے کے گزر چکا ہے اور ابھی تک اہل محشر اس حال میں رہیں گے. اب آپس میں مشورہ کریں گے, مطلب 25,000 سال گزر جائیں گے اس حال میں کہ حساب شروع نہیں ہوا ہے ابھی. کتنے 25,000 سال, مطلب تقریباً آدھا قیامت کا دن گزر چکا ہوگا اور حساب ابھی تک
شروع نہیں
ہوا ہوگا. لوگ پریشان ہوں گے, مصیبتوں میں ہوں گے. عرض کیا نا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے, حمل والی عورت کا حمل ساکت ہو جائے گا, لوگ اس طرح گھوم رہے ہوں گے جیسے نشے میں ہو, دیوانے ہو چکے ہوں گے. تو قریب آدھا کے گزر چکا ہے اور ابھی تک اہل محشر اس حالت ہی میں ہیں. اب آپس میں مشورہ کریں گے کہ کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے, کوئی اپنا سفارشی ڈھونڈنا چاہیے کہ ہم اس کو, کہ ہم کو ان مصیبتوں سے رہائی دلائے. ابھی تک تو یہی نہیں پتا چلتا ہے کہ آخر کدھر کو جانا ہے. یہ بات مشورے سے قرار پائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام سب کے باپ ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور جنت میں رہنے کی جگہ دی اور مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمایا, ان کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے, وہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دلائیں گے. یہ مشورہ ہوگا کس میں, مومنی مشورہ کریں گے, کافری مشورہ نہیں کریں گے, مومنوں میں مشورہ ہوگا. اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ تو واقعی میں قیامت کا دن ہوگا کہ اللہ کے حضور کھڑے رہنے کا دن, اللہ کے حضور حساب دینے کے لیے کھڑے رہنے کا دن, تو وہ تو اللہ سے قربت کا دن ہے نا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی کسی کام میں مشغول ہے, یہاں وہاں جانا ہے. وہ تو ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات پانے کے لیے اگر کوئی چاہے تو اسی وقت دعا کرنا شروع کر دے, یا رب ہمیں تو معاف کر دے, یا رب ہماری مشکل کو آسان فرما دے. لیکن وہ ایسا غضب کا دن ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن غضب ناک ہوگا. تو مومن جو ہوں گے وہ کہیں گے کہ کسی سفارشی کو ڈھونڈتے, وہ چاہے تو اللہ کو دعا کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں, لیکن یہ بات بھی اللہ ہی ان کے دل میں ڈالے گا کہ جاؤ کسی سفارشی کو ڈھونڈو. معلوم یہ بات کہ سفارش تلاش کرنا, وسیلہ تلاش کرنا, شفاعت طلب کرنا, یہ کوئی شرک یا بدعت حرام نہیں ہے, بلکہ شفاعت کا سرے سے منکر قطعاً کافر ہے. شفاعت کا منکر قطعاً کافر ہے. قرآن پاک کی بہت ساری آیات کا وہ اگر منکر ہو جائے گا, اگر وہ شفاعت کا منکر ہے, اگر وہ کہے کہ شفاعت یوں نہیں یوں ہوگی, یوں نہیں یوں ہوگی, تو جس طرح کا اس کا قول ہوگا تو اس حساب سے اس کو بتایا جائے گا کہ یہ گمراہ ہے, بددین ہے یا بدعتی ہے. لیکن شفاعت کا سرے سے منکر قطعاً کافر ہے. بار کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن جو ہے لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا کہ تم کوئی سفارشی کو ڈھونڈو. اب شفاعت جو ہے یہ لفظ مؤنث ہے, اور اس کی جو جڑ ہے جس میں سے نکلا ہے یہ لفظ ہے شفاء. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں والشفع والوتر واللیل اذا یسر. تو شفاء اور وتر وہ ہوتی ہے کہ جس طرح جوڑی ہوتی ہے اور غیر جوڑی ہوتی ہے, جوڑی ہوتی ہے اور غیر جوڑی ہوتی ہے. مطلب ایک جو ہے یہ وتر ہے, تین جو ہے یہ وتر ہے, پانچ جو ہے یہ وتر ہے, دو جو ہے یہ شفا ہے, چار جو ہے یہ شفا ہے. تو جس میں دو کا عدد ہو اس کو شفا کہا جاتا ہے, اور تین ہو پانچ ہو جس میں دو کا عدد نہیں بیٹھتا اس کو وتر کہا جاتا ہے. اسی لیے جو ہونٹ ہے نا اس کو بھی شفاتین کہتے ہیں, کیونکہ یہ ملتے ہیں دو دو ہے نا. تو شفاعت نام ہی اس شے کا ہے, شفا سمجھ گئے نا, شفا شفا کس کو کہتے ہیں, دو والی چیز کو. تو شفاعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ آدمی اکیلا تھا,
سبحان اللہ سبحان اللہ,
آدمی اکیلا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ جا اپنا کوئی جوڑی دار ڈھونڈ.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
یا یہ مطلب ہے, یا یہ مطلب ہے کہ یہ بندہ اکیلا مصیبت زدہ ہے تو جو کامیاب ہو گیا ہے وہ اس کے ساتھ ہو جائے.
سبحان اللہ.
وہ اس کے ساتھ ہو جائے. جب وہ ساتھ ہو جائے گا, جب وہ ساتھ ہو جائے گا تو پھر وہ کامیاب ہو جائے گا.
کیا
سمجھے؟ تو ساتھ کر لینے کو شفاعت کہتے ہیں, اپنے ساتھ جوڑ لینے کو شفاعت کہتے ہیں, اپنے ساتھ جوڑ لینے کو شفاعت کہتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ صحرا پہنا دیا گیا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا, جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. تو شفاعت کا سرے سے انکار کرنے والا قطعاً کافر ہے, اور شفاعت کے یہ وہ آڑے تیڑے مطلب نکالنے والا بد دین ہے, بد مذہب ہے, حتیٰ کہ اس شخص کو حضور کی شفاعت نصیب ہی نہیں ہوگی. حضور شاہ فرماتے جو میری شفاعت پہ یقین نہ رکھے اس کو میری شفاعت ہوگی نہیں, ملے گی. بار کے آگے پڑھتے ہیں. تو غرض یہ کہ کسی مشکل سے وہ سب ان کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے, اے آدم علیہ السلام, آپ ابو البشر ہیں, اللہ عز و جل نے آپ کو اپنے دستے قدرت سے بنایا اور اپنی چنی ہوئی روح آپ میں ڈالی, اور ملائکہ سے آپ کو سجدہ کرایا اور جنت میں آپ کو رکھا, تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھائے, آپ کو صفی کیا. آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں یا آدم علیہ السلام کہ ہم کس حالت میں ہیں؟ آپ ہماری شفاعت کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے. اب باپ سے زیادہ شفیع ہوتا ہے کوئی؟ باپ سے زیادہ کوئی شفیق ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. سگا چچا بھی ہوگا تو باپ جتنا پیار نہیں کرے گا, ماموں ہوگا وہ بھی باپ سے جتنا پیار نہیں کرے گا, سگا بھائی بھی ہوگا باپ جتنا پیار نہیں کرے گا, چھوٹا بھائی ہوگا بڑا بھائی ہوگا باپ جتنا پیار نہیں کرے گا. تو آدم علیہ السلام تو تمام انسان کے باپ ہیں, تمام انسانیت کے باپ ہیں. وہ ان کو کتنا پیار ہوگا اپنی اولاد سے, بلکہ ابھی بھی جو ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ روح جو ہے جنت میں جا رہی تو خوش ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ روح جہنم میں جانے والی تو اس کو دیکھ کے دکھی ہوتے ہیں, بہت ان کو رنج ہوتا ہے. تو وہ اتنے شفیق ہونے کے باوجود کیا فرمائیں گے؟ میرا یہ مرتبہ نہیں, میرا یہ مرتبہ نہیں, مجھے آج اپنی جان کی فکر ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہے, نفسی 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 نفسی, اپنی اپنی جان اپنی اپنی جان. بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ کہیں گے نفسی نفسی تو اس کا ایک اور مطلب ہوتا ہے, اشارہ ہوگا میری جان ہے نا اس کے پاس جاؤ, جو میری جان ہے اس کے پاس جاؤ. آج رب اور آگے ارشاد ہوگا, آج رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ نہ پہلے کبھی ایسا غضب فرمایا نہ آئندہ فرمائے, تم کسی اور کے پاس جاؤ. اذهبوا الى غيري, میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. لوگ عرض کریں گے آخر کس کے پاس ہم جائیں؟ فرمائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, وہ پہلے رسول ہیں, نبی نہیں ہیں. وہ نبی تو آدم علیہ السلام ہیں, آدم علیہ السلام رسول نہیں ہیں, نبی ہیں. تو وہ فرمائیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ, ان کا بہت بڑا رتبہ ہے, وہ اللہ کے پہلے رسول ہیں جو دنیا میں تشریف لائے, کہ زمین پر ہدایت کے لیے بھیجے گئے. لوگ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے فضائل بیان کر کے عرض کریں گے, کہ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے، وہ ہمارا فیصلہ کر دے، یہاں سے بھی وہی جواب ملے گا کہ میں اس لائق نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ. عرض کریں گے کہ اب ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں، آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ. درشی پڑھ لے اللہ تو وہ فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ خلت سے ممتاز فرمایا، لوگ یہاں حاضر ہوں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ میں اس کے قابل نہیں، مجھے اپنا اندیشہ ہے. مختصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجیں گے، وہاں بھی وہی جواب ملے گا. پھر موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ بھی یہی فرمائیں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، میرے کرنے کا یہ کام نہیں. آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا نہ کبھی فرمایا نہ فرمائے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، تم کسی دوسرے کے پاس جاؤ. لوگ عرض کریں گے آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے تم ان کے حضور حاضر ہو جن کے ہاتھ پر فتح رکھی گئی ہے، جو آج بے خوف ہیں، جو آج بے خوف ہے، اور وہ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں. تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہے. اب یہاں پر آنے سے پہلے دو باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام ہم پڑھ چکے ہیں، کسی اور کے ذہن میں، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ انبیاء علیہ السلام جب یہ فرمائیں گے کہ میرا یہ منصب نہیں، میں اس لائق نہیں وغیرہ وغیرہ، تو کوئی یہ نہ کہے معاذ اللہ کہ انبیاء علیہ السلام نے فلاں جگہ پر یہ کر دیا تھا، فلاں جگہ پہ وہ کر دیا تھا. یہ کہنا سخت گستاخی ہے اور اہل سنت کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے. ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، معصوم ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا، ان سے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے. اجتہادی خطا سے مراد یہ کہ کسی چیز کا فیصلہ جب کرنا ہو تو وہ کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو سب سے اولا نہیں ہوتا، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو آج ہم دنیا میں نہ ہوتے. آدم علیہ السلام اگر اس درخت سے پھل نہ کھاتے تو آج ہم لوگ دنیا میں نہ ہوتے. تو ان کی یہ اجتہادی خطا بھی جو ہے نا ہمارے بہت بڑے بڑی عبادتوں سے افضل ہے. سمجھے میری بات؟ تو ان کی یہ اجتہادی خطا بھی جو ہے وہ بڑے بڑے اولیاء کرام کی عبادت سے بھی افضل ہوتی ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس دن بھی تو وہ کہیں گے نا کہ بھائی مجھ سے یہ ہو گیا تھا، میں اس لائق نہیں. یہاں پر وہ اس لیے فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں کیونکہ شفاعت کا جو منصب ہے، مقام محمود جو ہے، وہ تو کسی کو پہلے سے دیا جا چکا ہے، وہ تو طے ہو چکا، وہ تو طے ہو چکا کہ بھائی یہ منصب حضور کو ہی دیا جانا ہے، مقام محمود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہی ہے. بلکہ قیامت کے بارے میں آتا ہے ستارے دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم شاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن ہوگا میں سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر آؤں گا، اور جب میں سب سے پہلے اپنی قبر سے باہر آؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عرش رکھا جائے گا، ایک تصور ہے کہ ایک عرش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فیصلہ فرمائے گا، اس عرش کے برابر میں ایک تخت بچھایا جائے گا، اس تخت پر مجھے بٹھایا جائے گا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ،
اس تخت پر مجھے بٹھایا جائے گا، تخت اس عرش کے دائیں جانب یعنی رائٹ ہینڈ کی طرف ایک تخت بچھایا جائے گا، اس تخت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے گا، اور وہ اس تخت پہ جب بیٹھیں گے تو اس تمام اہل محشر کو حضور نظر آئیں گے، اور اس وقت تمام اہل محشر جو ہے اس شفاعت کا جب منصب عطا ہوگا، حضور شفاعت شروع کریں گے، تو اہل محشر سب کے سب حضور کی حمد کریں گے.
سبحان اللہ،
وہی محمود، مقام محمود، حضور اللہ کی حمد کریں گے اور تمام اہل محشر حضور کی حمد کریں گے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.
مختصر یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ پڑھ چکے ہم. تو پھر یہ ہوگا کہ وہ اور تمام اولاد ان کے سردار، ہاں وہ خاتم النبی نے، وہ آج تمہاری شفاعت فرمائیں گے، انہی کے حضور حاضر ہو، وہ یہاں تشریف فرما ہے.
سبحان اللہ.
تو دو باتیں ہم نے سیکھ لی کہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ میرا یہ منصب نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معاذ اللہ خطا والے گنہگار تھے, وہ اجتہادی جو ان سے خطا ہوئی اس کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ بھئی یہ ہو گیا یہ تھے اجتہادی خطا ہوئی ہے قرآن کے گواہ ہے. لیکن یہاں پر جو ہوگا نا کہ یہ میرا منصب نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا منصب نہیں, یہ منصب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ ہے. انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی عقیدہ ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسولوں اور نبیوں کے پاس اہل محشر مومنین جائیں گے وہ کوئی یہ نہیں کہے گا یار آج تو اللہ حساب لینے کے لیے تم یہاں جمع ہوئے ہو, آج سیدھا ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, چلو مل کر کے دعا کرتے ہیں, چلو مل کر کے دعا کرتے ہیں. ان کو بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ آج کا دن جو ہے حضور کی شان جتانے کے لیے بنایا, شان دکھانے کے لیے بنایا.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت.
فقط اتنا ہی سبب ہے,
شان مصطفیٰ
زندہ باد,
شان مصطفیٰ
زندہ باد. فقط اتنا ہی سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی, ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اور امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خلیل و نجی مسیح و صفی,
سبحان اللہ,
خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی, کہیں بھی بنی نہیں بنی. خلیل و نجی صفی ہو مسیح سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی, یہ بے خبری پہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. زمین و زماں تمہارے لیے, چنی مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے وہ جہاں تمہارے لیے. مقام محمود پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہوں گے اور جب شفاعت فرما چکے ہوں گے تو سب لوگ حضور کی حمد کریں گے. تو اعلی حضرت اسی زمین پر فرماتے ہیں کہ لوا کے تلے نام کھلے رضا کی لباس تمہارے لیے, سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن وہ پلے. لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا ہماری زبان تمہارے لیے. تو اب لوگ پھرتے پھراتے ٹھوکرے کھاتے روتے چلاتے دعائی دیتے حاضر بارگاہ بے کس پناہ ہو کر عرض کریں گے یا رسول اللہ, یا اس دن بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگے, اس دن بھی کوئی شرک شرک چلانے والا نہیں ہوگا, انشاءاللہ ہو گئے نہیں ہمارے آگے پیچھے بھی نہیں ہوگا, وہ پہلے سے پہنچ جگا ہو جانا اس کو. یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, حضور کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح باب رکھا ہے, آج حضور مطمئن ہیں, آپ ہی مطمئن ہیں, باقی سب پریشان ہیں, ان کے علاوہ اور بہت سے فضائل بیان کریں گے, اس دن بھی حضور کی نعت بیان
ہوگی,
اس دن بھی حضور کی نعت اہل محشر سنائیں گے. ہے نا, یہ سب نعت ہے نا, بلکہ نبیوں تمام نبیوں کی نعت پڑھیں گے اسے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ کو اللہ نے اپنی خاص روح دی, آپ کو نبی بنایا, سر پورے ابو البشر بنایا, جنت میں رکھا, آدم علیہ السلام کی حمد ہوگی, نوح علیہ السلام کی حمد ہوگی, ابراہیم علیہ السلام کی حمد ہوگی, موسیٰ علیہ السلام کی, عیسیٰ علیہ السلام کی, حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت سنائی جائے گی. صرف عرض کریں گے یا رسول اللہ ملاحظہ تو فرمائے ہم کس مصیبت میں ہیں, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ ملاحظہ فرمائے ہم کس مصیبت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے ہیں, حضور بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت فرمائے اور ہم کو اس آفت سے نجات دلوائے. شفاعت کا میں نے پہلے کیا نا, ساتھ میں لینا, ساتھ میں لینا, شفاعت کا مطلب ہی ہوتا ہے جوڑ لینا, ساتھ میں لینا. تو جواب میں ارشاد فرمائیں گے انا لہا,
سبحان اللہ,
انا لہا. دوسرے انبیاء علیہ السلام نے کیا کہا تھا, کہیں گے اور نبی اذہبوا الی غیری, میرے سرکار کے لب پر انا لہا ہوگا. یہ حضور ارشاد اس لیے کہیں گے انا لہا, اس لیے کہ دوسرے انبیاء علیہ السلام نے کہا ہوگا یہ میرا مقام نہیں ہے, اذہبوا الی غیری, یہ میرا مقام نہیں ہے, کون سا, شفاعت کا مقام نہیں ہے. تو یہاں پر ارشاد ہوگا شفاعت کا مقام میرا ہے, میں ہی شفاعت کے لیے ہوں, انا لہا, میں ہوں شفاعت کے لیے, میں اس کام کے لیے ہوں, انا صاحبکم,
سبحان
اللہ انا صاحبکم کیا خوبصورت بات انا صاحبکم صاحب کہتے ہیں مالک کو
اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ
صاحب کہتے ہیں مالک کو دیکھیں نا ابھی بھی آج کل جو نوکر ہوتے ہیں نا آپ نے سیٹ کو کہتے ہیں صاحب صاحب مالک حکمران آقا گورنر سرکار سمجھ گئے نا اور اکثر آپ یہاں پہ عربی جو لوگ جانتے ہیں عربی لوگ بھی ایک دوسرے پتے من صاحب تمہارا صاحب کون ہے دکان کا صاحب کون ہے مطلب دکان کا مالک کون ہے آپ بھی آپ کبھی بورڈ جا کے دیکھیں تو بورڈ پہ نام لکھا ہوتا ہے دکان کا نام نیچے لکھا ہوتا ہے یہ اس صاحب کے لیے ہے صاحب کہ اس دکان کے لیے ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے کون ہے صاحب یہاں مطلب اس دکان کا مالک تو لفظ صاحب کا مطلب ہوتا ہے مالک کیا سمجھے مالک قرآن میں بھی اس کی گواہی ہے کہ حضور ہمارے مالک ہے حضور ہمارے مالک ہے سورہ والنجم 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 اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا کہ تمہارے جو مالک ہیں یہ نہ بھٹکے ہیں نہ راہ بھولے ہیں ما ضل صاحبکم اے تمام انسانوں اے تمام مومنوں تمہارے جو مالک ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معراج پہ تشریف لائے تو یہ نہ اپنی راہ بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں یہ تو اللہ کی طرف آئے تو اللہ ہی نے سیدھا راستے پر لے آیا ہے اور لے جا رہا ہے واپس ما ضل صاحبکم تمہارے مالک
سبحان اللہ
تو حضور ارشاد فرمائیں گے انا صاحبکم میں تمہارا مالک ہوں تمہیں تھوڑا سے چھوڑ دوں گا میں ایسے تھوڑی چھوڑ دوں گا میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈتے آئے یہ فرما کر بارگاہ عزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے اور یہ جو لفظ ہے نا انا صاحبکم یہ حدیث پاک سے ثابت ہے یہ نہیں کہ علامہ صاحب نے خود لکھ دیا ہے حدیث پاک میں ثابت ہے یہ معجم الکبیر میں اور طبرانی میں ہے یہ دونوں جگہ یہ ہے کہ حضور ارشاد فرمائے کہ میں تمہارا مالک ہوں مالک جو ہے اپنی بھیڑ بکریوں کو چھوڑ دیتا ہے بننے کے لیے نہیں چھوڑتا بھیڑیوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے نہیں چھوڑتا نا تو حضور ہمارے مالک ہیں ہمیں اپنے ساتھ لیں گے انشاءاللہ تو پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوں گے اور سجدہ کریں گے پھر ارشاد ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہوگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک
اللہ اللہ
وقل تسمع وصل تعطى وشفع تشفع کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے کہو تمہاری بات سنی جائے گی
سبحان اللہ
کہو تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو جو کچھ مانگیں گے ملے گا کیا جائے گا شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے
سبحان اللہ
تمہاری شفاعت قبول ہے اور دوسری جگہ ایک اور حدیث میں روایت میں آتا ہے وَقُلْ تُطَعْ کہ تم فرماؤ تمہاری بات کی اطاعت کی جائے گی تمہاری اطاعت کی جائے گی یہ دوسری حدیث کے الفاظ ہے اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں پھر سے جو جملہ ہے یہ جملہ اللہ کی طرف سے ندا ہوگی کہنے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور کہیے تمہاری بات سنی جائے گی اور مانگو جو کچھ مانگو گے ملے گا اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے یعنی تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہ ارشاد فرمانے والا کون ہے
اللہ
تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرمانے والا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی کمی ہے ہرگز نہیں ہے کسی شے کی کوئی کمی نہیں ہے جب وہ ارشاد فرما دے کہ آپ کہو تمہاری بات سنی جائے گی جو کہو گے وہ مان لیا جائے گا آپ کی بات سنی جائے گی تو اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے
اللہ اکبر سبحان اللہ
اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے
بے شک سچ
کہ کہو تمہاری بات سنی جائے گی تو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا حکم ہے, اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ تم کہو بات مان لی جائے گی. لیکن تمام جہان والوں کو, تمام کائنات کو, تمام مخلوق کو یہ بتانا ہے کہ صرف اتنی بات نہیں ہے, آگے بھی ارشاد ہو رہا ہے
سبحان
کہ کہو سنی جائے گی, کہ آگے مانگو دیا جائے گا,
سبحان اللہ,
اور شفاعت کرو شفاعت قبول کی جائے گی. تو پہلے ہی جو جملہ ہے نا کہو سنی جائے گی, اس میں یہ سب شامل ہے, لیکن تمام جہان کو بتانا ہے کہ میرے محبوب کا رتبہ کتنا بڑا.
سبحان اللہ, سبحان
اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر اللہ کہہ دے کہ کہو مانی جائے گی, اس میں سب کچھ شامل ہو گیا نا, اس میں سب کچھ شامل ہو گیا. لیکن اللہ تبارک وتعالیٰ آگے ارشاد فرمائے گا کہ مانگو, جو مانگو گے دیا جائے گا. پہلے جملے میں شامل تھا,
اللہ اکبر,
پہلے ہی دو لفظوں میں شامل تھا, لیکن آگے ارشاد ہوگا مانگو دیا جائے گا, شفاعت کرو شفاعت تو پہلے سے قبول ہے آپ کی. تو یہ حضور کی شان دکھانے کے لیے, حضور کی شان دکھانے کے لیے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف نہ کہہ دینا کہ مانگو حل, پھر اتنا ایک جملہ ہوگا نا یا محمد عرفا راسل سل مانگو, پھر اتنا اگر ارشاد فرما دے تو مطلب ہے کہ جو کچھ تم مانگو گے دے دیا جائے گا, ہر چیز تمہاری جو ہے مراد پوری کی جائے گی. لیکن وہ بات ختم نہیں ہو رہی, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شان جو ہے تمام مخلوق میں ظاہر فرما جا رہا ہے, فرمانا چاہ رہا ہے. دروسی اللہ
وسلم
اللہ علیہ وسلم. پھر تو شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا, یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم بھی ایمان ہوگا اس کے لیے بھی شفاعت فرما کر اسے جہنم سے نکالیں گے, اسے بھی جہنم سے نکالیں گے. یہاں تک کہ جو سچے دل سے مسلمان ہوا اگرچہ اس کے پاس کوئی نیک عمل نہیں ہے اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے, اسے بھی دوزخ سے نکالیں گے. اب اس کے بعد تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے, اور اولیاء کرام شہداء علماء حفاظ حجاج بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا. نابالغ بچے جو مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے, یہ ابھی عرض ہوا تھا پہلے, یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے, بڑی خوبصورت بات, یہاں تک کہ علماء اکرام کے پاس کچھ لوگ آ کر کے عرض کریں گے ہم نے آپ کے لیے وضو کا پانی فلاں وقت میں پانی بھر کے دیا تھا, عرض کریں گے ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر کے دیا تھا, کوئی کہے گا میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا. علماء ان تک کے لوگوں کی شفاعت کریں گے. علماء کی تو کیا شان ہے, علماء اکرام کو جب جنت میں جانے کا بوجھا ملے گا کہ بلا حساب و کتاب جنت میں جاؤ, بلا حساب و کتاب جنت میں جاؤ تو سب دوڑ پڑیں گے جنت کی طرف جانے کے لیے, تو فرشتے روک لیں گے, تو کہیں گے بھائی ہمارے کو تو مل گیا, ہمیں تو مل گیا جنت کا پروانہ اللہ کی طرف سے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے. تو فرشتے کہیں گے جنت میں کچھ دیر بعد چلے جانا, جو آپ کے پیروکار تھے ان کو بھی تو ساتھ میں لے جاؤ, جو آپ کے پیروکار تھے ان کو بھی تو ساتھ میں لے جاؤ. حاجی کے بارے میں آیا, حافظ قرآن کے بارے میں آیا کہ اپنے رشتے داروں میں سے 7 لوگوں کو یا 70 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا, وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر جہنم کا عذاب واجب ہو چکا تھا, ایسے لوگوں کی وہ شفاعت کرے گا. اور پکا حاجی جس کا حج مبرور اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا وہ اسی طرح کے 400 لوگوں کو لے جائے گا. شہید کے بارے میں ہے کہ وہ بہت ساروں کو لے جائے گا, تو جب حافظ اتنوں کو لے جائے گا, حاجی اتنوں کو لے جائے گا, تو عالم دین با عمل جو ہوگا وہ کتنوں کو لے جائے گا. تو پھر جو ولایت کے منصب پر ہے اور صحابہ ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم خود کتنوں کی شفاعت کریں گے, بلکہ ہر کسی کی شفاعت, حتیٰ کہ کچے بچے کی بھی شفاعت, حتیٰ کہ حاجی کی شفاعت, حافظ کی شفاعت, دوسرے اولیاء کرام کی شفاعت, شہدا کی شفاعت, دوسرے انبیاء علیہ السلام کی شفاعت، یہ سب شفاعت دراصل حضور کی شفاعت ہے.
سبحان اللہ.
اس لیے کہ حضور جب تک وہ سجدہ نہیں فرمائیں گے شفاعت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا، شفاعت کا سلسلہ ہی نہیں چلے گا. وہ حدیث جو شفاعت کی حدیث ہے وہ اتنی جگہوں پر الحمدللہ لکھی ہوئی ہے، بخاری شریف مسلم شریف میں مختلف طریقوں سے مختلف طرق سے روایت ہے، متواتر کے درجے پر ہے اور اتنی صحیح حدیث ہے.
سبحان.
اور اتنی اس کے اندر جو ہے ماشاءاللہ دلائل موجود ہے، اتنی تفصیل ہے کہ ابھی اس کا بیان کرنا جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں ہے. بس دو عقائد، ایک عقیدہ آگے پڑھ لیتے ہیں، اپنا درس مکمل کر لیتے ہیں آج کا، انشاءاللہ اگلی مرتبہ پھر آگے پڑھیں گے. تو شفاعت پر یقین رکھنا یہ عقیدے کا حصہ ہے. شفاعت کا انکار کرنے والا، سرے سے انکار کر دینے والا کافر ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کا منکر ہے اور بہت ساری احادیث کا بھی ایک ساتھ منکر ہے. اگر وہ شفاعت کے بارے میں کوئی بہانے بازی کر کے کہتا ہے شفاعت یوں نہیں، یوں ہوگی، یوں نہیں ہوگی، تو وہ ضرور بضرور بد عقیدہ ہے اور ایسا کہنے والا حضور کی شفاعت سے محروم رہے گا، حضور کی شفاعت سے محروم رہے گا. عقیدہ نمبر 5، حساب حق ہے، اعمال کا حساب ہونے والا ہے، اعمال کا حساب ہونے والا ہے. تو یہ نہ کہے کہ حساب نہیں ہوگا، یہ نہ سمجھے انسان کہ ہر کسی کا بہت ڈیٹیل میں حساب ہوگا، ہر کسی کا بہت سخت حساب ہوگا یا ہر کسی کا بہت آسان حساب ہوگا. قرآن پاک میں آتا ہے واللہ اسرع الحاسبین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت تیز حساب کرنے والا ہے، بہت تیزی سے حساب کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے. اس وقت تو پتہ نہیں کتنے خرب انسان جو ہے میدان محشر میں ہوں گے، جب وہ ایک ایک کر کے حساب بھی لے رہا ہوگا تو ہر کسی کو لگے گا کہ صرف میرا حساب ہو رہا ہے، صرف میرا حساب ہو رہا ہے، لیکن اس وقت ہزاروں کروڑوں حساب میں حساب ہو رہے ہوں گے، سب کو جو ہے حساب لیا جا رہا ہوگا. ایک پیاری بات عرض کر کے آپ کے سامنے بات ختم کرتا ہوں کہ حساب تو ضرور ہوگا، لیکن یہ رب کے احسانوں میں سے ہے کہ جس کو چاہے بلا حساب جنت میں داخل ہو، کہ تیرا حساب ہی ہے کہ تیرا حساب نہیں ہونا، تیرا حساب ہی ہے کہ تیرا حساب نہیں ہونا، کہ تو اس امتحان میں پہلے ہی پاس ہو گیا. تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، اس میں انشاءاللہ بہت تفصیل ہے، کبھی موقع ملا تو بیان کریں گے، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ بندہ جب حساب دینا شروع کرے گا نا تو بڑا شرمندہ ہوگا، تو بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتا تو نے کیا کیا کیا، تو عرض کرے گا کہ یار اب تجھے سب پتہ ہے، تجھے سب پتہ ہے، تو اس کو دکھایا جائے گا نام ہے، یہ لکھا ہوا ہے، تو اعتراف کرے گا ہاں میں نے کیا، اس کو شرمندگی ہوگی اس دن. غور سے سنیے گا، ابھی سے شرمندہ ہو جائے تو اور بھی اچھی بات ہے، اس کو شرمندگی ہوگی. اب میرے رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا نوازنے والا ہے، وہ قیامت کے دن مومنوں کو، اس کا انشاءاللہ ایک بہت تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن ایک بات عرض کر کے بتا دو کہ وہ کتنا رحیم ہے. بندے سے پوچھا جائے گا یہ گناہ کیا تو نے، تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے شروع ہوگی بات، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے شروع ہوگی بات، تو کہے گا ہاں کیا، شرمندہ ہوگا، دوسرے پہ بات جائے گی، کہے گا ہاں کیا، شرمندہ ہوگا. ایسا کرتے کرتے گناہوں کی فہرست بڑھتی جائے گی، ہر گناہ کا وہ اعتراف کرتے جائے گا، اور اس کی ندامت ہوگی کہ یار اب میں غلطی ہو گئی. لیکن ایمان والا ہوگا تو یہ بات ہوگی، غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ چونکہ تو نادم ہے تو میں نے تیری ہر غلطی کے بدلے اس کو نیکی میں تبدیل کر دیا، جتنی بھی غلطیوں کا تو نے اعتراف کر لیا ہے اس کو میں نے نیکی سے تبدیل کر لیا، اور ہر نیکی کے عوض تجھے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں دے رہا ہوں. تو جب وہ سنے گا کہ گناہوں کے بدلے نیکی، اور نیکی کرنے کے گناہ کے بدلے نیکی، اور گناہوں کے بدلے ایسے نعمتیں مل رہی ہیں، تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے گا بلکہ کہے گا یا رب اور بھی گناہ ہے میرے پاس، میرے اور بھی بہت سارے گناہ یہ بھول گئے فرشتے بتانے. اب وہ سوچے گا کہ بڑے بڑے گناہوں کے بدلے میں شاید اور بڑی نیکی مل جائے گی. تبدیلی جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بدلے میں تو کہہ رہا ہے، تو اس وقت جھوم کر کہے گا یا رب اور بھی گناہ ہے میرے پاس، میرے پاس تو اور بھی گناہ ہے. تو یہ ان کے لیے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھ کر کے جائے، حضور پر ایمان رکھتے ہوئے جائے، ورنہ قیامت میں تو ایک ایک گناہ جو ہے نا بڑا بھاری ہوگا، ایک ایک گناہ بڑا بھاری ہوگا. تو اللہ کی رحمتیں کیسی ہوں گی قیامت کے دن، انشاءاللہ ایک الگ موضوع پر جائیں گے. چھوٹی سی بات عرض کر دوں، عقیدہ نمبر 6 کا ایک حصہ سنا دیتا ہوں. حساب کا منکر کافر ہے. میں نے پہلے عرض کیا نا کہ حساب تو سب کا ہوگا، اس کی مرضی ہے سخت حساب لے یا ہلکا حساب لے، یا حساب لینے کا ٹائم ہے تو کہے تو معاف کر دیا حساب نہیں لیتا، لیکن حساب ہوگا، حساب ہوگا. تو حساب کا منکر کے حساب ہوگا ہی نہیں یہ کہنے والا مسلمان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کافر ہے. اتنا آج کے لیے ہم اکتفا کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہمارے تمام گناہ سہون کیے ہوں، آمدن کیے ہوں، جان بوجھ کر کیے ہوں، کھلے میں کیے ہوں، چھپ کر کے کیے ہوں، ان سب کی بخشش فرمائے، اور اپنے کرم عظیم سے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اور ہمیں توبہ کی نصیب، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آئندہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے حبیب کے ساتھ ہمارا حساب آسان کر دے. آمین. ہم علیہ البلاغ المبین.